کافر کہتے ہیں کہ قرآن بندوں کا بنایا ہوا کلام ہے، آج تو چیلنج کر دے کہ اگر یہ بندوں کا بنایا ہوا قرآن ہے تو پوری دنیا کے جن اور انسان مل کر اس جیسا قرآن پیش کرے.
اللہ،
یہ کوئی چھوٹا سا چیلنج نہیں تھا.
بے شک
یہ چیلنج دنیا کے کسی مفکر اور کسی ادیب اور کسی شاعر اور محقق اور عالم اور سکالر نے دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا. یہ چیلنج خلاق عالم نے دنیا کے سامنے اپنے محمد کی زبان سے پیش کیا.
سبحان اللہ.
چیلنج بھی بڑا عجیب. میں اس چیلنجوں کا ذکر کر کے آج کی معروضات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو انشاءاللہ نئے انداز میں قرآن کا تعارف آپ کے سامنے کرائیں گے. تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے. بڑی بڑی کتابیں دنیا میں آئی، بڑے بڑے رسالے چھپے، بڑی بڑی محققانہ کتابیں اور لٹریچر دنیا نے پڑھا، لیکن ایسا چیلنج تو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ دنیا کا سب سے بڑا رسول پوری دنیا کے جنوں اور انسانوں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن بندوں کا کلام ہے تو اس جیسا قرآن پیش کر رہا. اور جب ایک طویل عرصے تک ان چیلنجوں کا اس چیلنج کا جواب پوری دنیا نہیں دے سکی تو قرآن نے دوسرا چیلنج کیا. دوسرا چیلنج کیا تھا کہ فاتو بعشر سور مثلہ، اگر تم پورا قرآن نہیں لا سکتے تو اس قرآن جیسے دس صورتیں لے
جاؤ.
کتنی صورتیں؟
دس.
اور جب دس صورتیں بھی پیش دنیا کے کافر نہ کر سکے تو پھر اللہ نے تیسرا چیلنج، اور تیسرا چیلنج بڑا عجیب تھا. وہ چیلنج قرآن کے الفاظ میں یہ ہے کہ فاتو سورت مثلی، ایک اتنا آپ کوئی نہ کل دوسر جیسی صورت. اتنے الفاظ ہیں، اتنا آپ کوئی نہ کل کوثر پسل ربی کا منہر ان شان کا ہوا الابتر. تین آیتیں، پوری دنیا کے جن، انسان، شاعر، ادیب، فصیح و بلیغ، عربی کے عالم، پوری دنیا کے ایک جگہ جمع ہو کر انا تو انا کل کوثر جیسی کوئی صورت بنا کر رہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا انا تو انا کل کوثر لکھ کر خانہ کعبہ کے دیوار پر لٹکا دو اور نیچے لکھو کہ اس جیسی صورت بنا کر لاؤ. لیکن چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ تین سال تک وہ صورت لٹکی رہی، کا جواب دنیا کا شاید نہیں. تین سال تک، کتنے سال تک؟
تین سال.
بات کرنی تو آسان ہوتی ہے نا، ہر آدمی تنقید کر دیتا ہے، ہر آدمی نکتہ چینی کرتا ہے، یہ چیز اچھی نہیں. ایک مصور تھا، بہت بڑا تصویریں بناتا تھا، اس کے شاگرد نے بڑی تصویریں بنائی، بڑے نقشے بنائے. جو تصویر بناتا چوک پہ لٹکا دیتا اور اوپر یہ لکھتا کہ اس تصویر میں کوئی غلطی نکالو. جب اگلے دن آتا تو 40 غلطیاں 200 غلطیاں، کوئی کہتا اس کا ناک ٹھیک نہیں، کوئی کہتا اس کا ہاتھ ٹھیک نہیں، 100 100 غلطیاں لوگ نکال کر چلے جاتے. تو اپنے استاد سے کہا کہ ایسی اچھی میں نے تصویر بنائی لیکن لوگ اس تصویر کے بارے میں کہتے ہیں اس میں یہ بھی غلطی یہ بھی غلطی. تو استاد نے کہا میں تجھے اس کا حل بتاتا ہوں کہ تصویر بنا کر چوک میں لٹکاؤ اور اس کے نیچے لکھو کہ اس جیسی کوئی تصویر بنا. یہ کہنا کہ اس پر کوئی تنقید کرے آسان ہے، لیکن جب اس شاگرد نے تصویر بنا کر چوک میں لٹکائی اور نیچے یہ لکھا کہ اس جیسی کوئی تصویر بنائے تو کوئی آدمی تصویر بنانے والا نہیں. امرا القیس نے اور عربی کے شعراء نے کہا کہ قرآن بندوں کا کلام ہے، عربی کے شاعروں نے کہا کہ قرآن بندوں کا کلام ہے، لیکن جب میرے پروردگار نے چیلنج کر کے کہا کہ اس جیسا کوئی قرآن بنا کر لاؤ تو 40 40 ہزار اشعار عربی میں لکھنے والے الٹے لٹک گئے پروردگار کے کلام کا جواب دیں.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
یہ چیلنج تھا، کہو یہ کیا تھا
چیلنج.
آج جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان کا ترجمہ سنیں پہلے تاکہ اگلی بات آپ کو سمجھ میں آئے. قرآن نے ایک بات کہی ہے اور یہ بات بھی دنیا کی کسی کتاب میں نہیں کہی. ان ہاذا القرآن، یہ قرآن ان ہاذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ اس قرآن نے پوری دنیا کے انسانوں کو سر بلند کر دیا. اس کتاب نے، اس قرآن نے، یہ میری آج کی تقریر کا موضوع ہے کہ ان ہاذا القرآن، ان ہاذا القرآن، ہاذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ اس قرآن نے پوری دنیا کے انسانوں کو سر بلند کر دیا، پستوں کو اونچا کر دیا، پستوں کو اونچا کر دیا، نچلوں کو بلند کر دیا، ذلیلوں کو عزت والا کر دیا، اور کافروں کو مسلمان کر دیا، اور غریبوں کو امیر کر دیا، حقیروں کو بلند کر دیا، اور یتیموں کو پیمبر کر دیا. اس قرآن نے، ان ہاذا القرآن، یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم، اقوم کا معنی اونچا کرنا، اقوم کا معنی بلند کرنا، بنیادوں کو کھڑا کر دینا. اقوم کہتے ہیں بنیاد پر جو کھڑا ہو, اسے عربی میں کہتے ہیں اقوم. ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم, اس قرآن نے بنیادوں پہ کھڑا کر دیا قوموں کو. قوم کون سی تھی؟ قریشیوں کی قوم تھی. قوم کون سی تھی؟ ہاشمیوں کی قوم تھی. قوم کون سی تھی؟ بتوؤں کی قوم تھی. قوم کون سی تھی جنہیں بھیڑیں نہیں چرانی آتی تھی؟ قوم کون سی تھی جو اونٹ نہیں چرا سکتے تھے؟ قوم کون سی تھی جن کے قد لمبے تھے, ہونٹ لمبے تھے, رنگ کالے تھے؟ قوم کون سی تھی جو بکریاں نہیں چرا سکتی تھی؟ قوم کون سی تھی جن کی تہذیب کوئی نہیں تھی, جن کا تمدن کوئی نہیں تھا, جن کا شعار کوئی نہیں تھا, جن کا کلچر کوئی نہیں تھا, جن کی فصاحت کوئی نہیں تھی, جن کے پاس بلاغت کوئی نہیں تھی, جن کو راستہ نہیں آتا تھا, جو انسانیت نہیں جانتے تھے؟ قوم کون سی تھی جو ہمسائے کا حق نہیں دے سکتی تھی؟ قوم کون سی تھی جو بڑے کی عزت نہیں کر سکتی تھی؟ قوم کون سی تھی جو بچوں پہ شفقت نہیں کر سکتی تھی؟ قوم کون سی تھی جو پتھر پہ سر رکھتی تھی؟ قوم کون سی تھی مورتیں ہاتھوں سے بنا کر ان کو پوجتی تھی؟ قوم کون سی تھی جو عرب کے صحراؤں پہ چلتی تھی؟ قوم کون سی تھی جن کو راستہ نہیں آتا تھا, جن کو بولنا نہیں آتا تھا, جن کو چلنا نہیں آتا تھا, لیکن اس قوم نے اس قرآن کو جب سینے سے لگایا تو حبشے کا کالا بلال تھا, تہل تھا, مکے کی گلیوں میں تھا, ہر کڑووں کا کھٹکا جنت میں تھا. اس لیے حاضر قرآن جہدی للتی ہی اقوم, کے کالے رنگ کا بلال جس کی طرف شکل, جس کی شکل کی طرف آدمی دیکھ نہیں سکتا تھا, اور ایک وقت آیا کہ اس بلال کو میرے محمد نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا, اور کیا کہا؟ اے بلال تو سمیت کعبے پہ چڑھا, سردار نیچے کھڑے ہیں, بلال کعبے پہ ہے. کیوں؟ کہ ان حاضر القرآن یہدی للتی ہی اقوم.
مولانا ضیاء الرحمان فاروقی
ان حاضر القرآن یہ قرآن جس نے بلند کیا انسانیت کو, اور یہ قرآن نے بتایا ہے والا قد کرمنا بنی آدم,
سبحان اللہ,
والا قد کرمنا بنی آدم. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہم نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا, اشرف المخلوقات. دنیا میں 18,000 مخلوقات ہیں. کتنی قسم کی مخلوقات ہیں؟
18,000
اقسام ہیں مخلوقات کی, اور 18,000 کی مخلوقات کا سردار ہے انسان. سردار ہے انسان. اور اقبال نے اسی کو کہا, خود بیٹھے جو راہ پہ اور اس کے ہاتھی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر
دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ان حاضر القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ جو قیصر روم سے لوگ لڑے, میں آج نئی بات کہتا ہوں, قیصر سے لڑائی بندوں نے نہیں کی, قرآن نے کی. قیصر سے لڑائی بندوں نے نہیں کی, قرآن نے کی. کسرا کا سر بندوں نے نہیں کاٹا, قرآن نے کاٹا. ظلم سے قرآن ٹکرایا, دجل سے قرآن ٹکرایا, شرک سے قرآن ٹکرایا, بدماشی سے قرآن ٹکرایا, ظلم سے قرآن ٹکرایا, اندھیروں سے قرآن ٹکرایا, اور برائیوں سے قرآن ٹکرایا, اور پگڈنڈیوں پہ قرآن چڑھا, اور قرآن ظالم سے ٹکرایا, بدماشی سے ٹکرایا, کفر سے ٹکرایا, اور ستم سے ٹکرایا, اور دجل سے ٹکرایا, اور قرآن ٹکراتا رہا. دنیا نے دیکھا کہ قرآن نے قوموں سے جنگیں لڑ کے انسانیت کو اتنا سربلند کر دیا کہ غلام آقا بن گئے, غریب امیر بن گئے, اور یتیم خاتم الانبیاء بن گئے. قرآن ٹکرایا. کیا ہوا؟ کون ٹکرایا؟ بلند آواز سے کون ٹکرایا؟ قرآن ٹکرایا. قرآن نے جنگ لڑی, قرآن نے انسان کو اونچا کیا,
قرآن نے دنیا کو سربلند کیا.
یہ قرآن ہے ان ھذا القرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ھی اقوم. انسان ذلیل تھا، انسان کمینہ تھا، انسان رذیل تھا، انسان بت پرست تھا، انسان آتش پرست تھا، انسان آگ کو پوچھتا تھا، انسان اتنا ذلیل تھا کہ یہ گائے کا پیشاب پیتا تھا. اس کا پیشاب پیتا
گائے
کا، گائے. آج بھی ایک قوم گائے کا پیشاب پیتی ہے، پیتی ہے. اتنا اونچا انسان، اتنا بڑا انسان کہ جس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، توجہ پوری کرے گا، توجہ ہے. جس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ایک کارخانہ ہے، اس کارخانے میں اربوں روپے کی مشینری ہے، اربوں روپے، اور اس کارخانے میں انسان، ایک انسان ایک بٹن دباتا ہے سارا کارخانہ چل رہا ہے. ایک انسان صرف میلوں لمبے کارخانے کو ایک بٹن سے چلاتا ہے. یہ ہمانا والا کا کرم نہ بنی آوا کہ انسان کو میں نے کسی عزت. سو اونٹ ہے، سو اونٹ، اور ان سو اونٹوں کی نکیل ایک بچے کے ہاتھ میں ہے جس کی عمر ہے 12 سال. جس کی عمر ہے 12 سال کا بچہ سو اونٹوں کی نکیل پکڑ کے جا رہا ہے. یہ ہے مانا ان ھذا القرآن یہدی للتی ھی اقوم.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
ایک 12 سال کا بچہ سو اونٹوں کی دکان پکڑ کے جاتا. انسان کتنا حقیر تھا، انسان کتنا ذلیل تھا، انسان کتنا رسوا تھا. میرے رسول کے آنے سے پہلے رسوا تھا یا نہیں؟ بھائی اگر لگتے ہیں کس نے لگتا یہ بات کر رہا ہے، جگہ بتنا بات کریں جو ہے آپ کی بالکل. قرآن نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ھی اقوم. ایک بات یاد ہے، جتنی برائی عرب میں تھی میرے رسول کے آنے سے پہلے، اتنی برائی آج امریکہ میں نہیں ہے. یہ یاد ہے کیوں ہے، کیسا؟ عرب میں حضور کے آنے سے پہلے تھا کیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا اس بچے کے حلق میں سب سے پہلی جو چیز جاتی تھی وہ شراب. شراب سب سے پہلی چیز، شراب. بچہ پیدا ہو شراب سب سے پہلے اس کی حلق میں جاتا، اور شراب جو یہ خوراک تھی عرب، اتنی برائی زنا عام، کوئی شخص زنا سے بری نہیں ہوا. شراب، زنا، قتل، ڈاکا، چوری، جس علاقے میں شراب اتنی ہے، زنا اتنا ہے، بدماشی اتنی ہے، اس علاقے میں جب میرا محمد آیا قرآن سے کرایا، قرآن کو سینے سے لگا کرایا، تو پھر وہ قوم کیسے بن گئی، وہ لوگ کیسے بھی ہے. میرے پیغمبر نے کہا میں بدر میں چلو، وہ بدر میں چل اٹھے. میرے رسول نے کہا عرب کے پہاڑوں پہ چلو، وہ پہاڑوں پہ چلے. میرے رسول نے کہا جب تبوک کی جنگ میں چلو، تبوک میں ان کی تعداد 30,000 تھی، دشمن کی تعداد 250,000 تھی. ان لوگوں نے نہیں کہا کہ میرا ہم 30,000 ہے،
ساری کلاس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا تھا کب تم سیاسن کبھی نہ غلط سیاسن تو سیاسن اے صحابیوں ایک ہو گئے تو دس پر میں تمہیں بھاری کر دوں گا، یہ سبق قرآن نہ دیتا تو بدر میں 313,000 کے مقابلے میں آتے، آج میں 750 3,000 کے مقابلے میں آتے، خندق میں 3,000 10,000 کا مقابلہ نہ کرتے، تلوک میں 30,000 1,250,000 رومیوں کا مقابلہ نہ کرتے، قرآن نے کہا اے مومن تو ایک ہے میں دس سے بھاری کر دوں گا، تیرے پاس تلوار نہیں میں کھجوروں کی چھڑیوں میں تلوار سے جانا قوت دے دوں گا، تیرے پاس گرا نہیں ہے پر اس سے تیری حفاظت میں بھیج دوں گا، اس کو ایک بار نے کہا ستارے بدر پیدا کر پر اس سے تیری عزت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اگر فرشتے قرآن نہ بتائے ہوتے کہ تیرے قدموں سے فرشتے آئے تو حضرت میدان میں نہیں کرتے، ساری جنگیں قرآن نے لڑی، ساری فتوحات قرآن نے کی، قرآنوں کی جڑے قرآن نے کھائی، قرآن تھا جو انسانیت کو زمین سے اٹھا کر ہر سے بولنا پہ پہنچا
میرے بھائی ایک مرد
صرف
ایک مرد ہے جس کو آپ نے کہا کہ قلوب ہی مرا قلوب ہی مرا مرا
بتوں کا پوجنا بیماری ہے، صرف کرنا بیماری ہے، بدت کرنا بیماری ہے، ظلم کرنا بیماری ہے، غیروں کے دروازے پہ سجدہ کرنا بیماری ہے، اور قرآن نے کہا اس بیماری کو دور میں نے کیسے کیا کیول رضی نگل قربانی نہ ہوا شفا رحمت المؤمنین، میں نے قرآن میں ایسے نسخے بتا دیے کہ نسخہ استعمال کرو شرک کی جان تک جائے گی،
لازمت کوئی نہیں
ایم اے پاس لوگ کے کہتے ہیں ہمیں کلرک بنوا دو،
کہتے ہیں ہمیں
نوکری نہیں بھوکے بن رہے،
لیکن قرآن کا کوئی حافظ آپ کو بھوکا بتا نہیں چاہتے،
جتنے حافظ اتنی مسئلے، جتنے حافظ اتنے ادارے،
یہ سب
یہ تصور ختم ہو گیا کہ جو حافظ ہوگا وہ لوگوں سے مانگے گا، یہ تصور ختم ہو
گیا،
قرآن کا حافظ اتنی بڑی دولت والا ہوتا ہے کہ اس کا مقابلہ ایم اے اور بی اے اور پی ایچ ڈی والا نہیں
کرتا،
یہ ایک حافظ کو ایک حافظ قرآن کو جو ہمارے ہم بعض لوگ حقیر سمجھتے اصل میں یہ خود کمینہ فطرت انسان عمر کہتے ہیں راستے میں کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں یہ کون ہے، عمر راستے میں کھڑے ہیں چاند کی چاندنی ہے، تیزی سے ایک آدمی پہاڑ کے اوپر سے نیچے اترتا ہے اور اس کے بغل میں پانی کا برتن ہے، بڑی جلدی سے میرے قریب سے گزرنا چاہتا ہے، میں نے بازو پکڑ لیا، جب میں نے بازو پکڑ کر اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی کہ وہ آدمی اس وقت کا خلیفہ ابو بکر صدیق، یہ خلافت اس کو کہتے ہیں خلافت اللہ من حاضر نبوت، یہ نبوت کی طرف کی خلاف چھوپڑیوں کی صفائی کرنے والا ابو بکر صدیق پر تانا لگانے والوں کہ ابو بکر نے دنیا کے لالچ میں اقتدار پہ قبضہ کیا تھا، چھوپڑیوں کی صفائی کر رہا ہے، بیوہ عورتوں کے پانی بھر رہا ہے، غریب لڑکیوں کو سبزیاں لا کر دے رہا ہے اور ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے، اور جب وفات کا وقت آیا تو فرمایا بیٹا عبد الرحمان میں دنیا سے جا رہا ہوں تو جب میں چلا جاؤں دنیا سے تو مجھے انہی پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا، تو بیٹے نے کہا یہودی کیا کہیں گے مسلمانوں کے خلیفہ کو اچھا کپڑا بھی نہ ملا، تو فاروق حضرت ابو بکر نے فرمایا اب بیٹا میرا گزارا خدر کے انہی پرانے کپڑوں میں ہو جائے گا، اچھا کپڑا مدینہ کی کسی بیوہ کے کام ہو جائے گا، یہ وہ اعزاز ہے جو امت میں اور کسی کے حصے میں میرے بھائیوں نماز روزہ حج زکاۃ قرآن عمل تہجد یہ ان چیزوں پر عمل سب صحابہ نے کیا، خلافت آئی ابو بکر کے علاوہ فاروق اعظم عثمان غنی علی المرتضیٰ امیر معاویہ خلافت انہوں نے سنبھالی، لیکن اس سارے دوران اس کو محبت کی اس منزل پہ صدیق اکبر کو کس نے پہنچایا کہ جس منزل کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تاریخ میں، اور جس کا جو اس فلسفے پر دلالت تھا کہ من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی طاقت نہ گوئر با نزی من دی گرم تو دی گرم. یہ فلسفہ کہ ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی یہ مقام یہ مرتبہ جو اس کو محبت کی آخری منزل تک یہ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس عشق کو آخری نقطے تک پہنچایا. یہ کہنا کہ فلاں آدمی دونوں ایک یہ آسان، لیکن دونوں کا ایک بننا یہ بڑا مشکل. لیکن ابو بکر اور نبی ایک بنے جن چیزوں میں صدیق اکبر کو اختیار تھا کہ وہ نبی کے مشابہ ہو جائیں، انہوں نے نبی سے مشابہت کی کہ حضور نے نماز پڑھی، صدیق نے نماز پڑھی، حضور نے روزہ رکھا، صدیق نے روزہ رکھا، حضور نے حج کیا، صدیق نے حج کیا، یہ کیا. لیکن جن کاموں میں صدیق اکبر کے اختیار میں نہیں تھا نبی کے مثل ہونا، اللہ کو ابو بکر کا یہ اخلاص، یہ محبت، یہ عشق، یہ ولولہ، یہ تب و تاب، یہ گرمی، یہ پیار، یہ الفت اتنی پسند آئی کہ اللہ کے عالم نے ان چیزوں کو بھی، پیغمبر اور ابو بکر کی ان چیزوں کو بھی ایک کر دیا. نبی کو اللہ نے عمر 63 سال بخشی، صدیق کو بھی عمر 63 سال بخشی. نبی کی وفات سوار کے دن، صدیق کی وفات بھی سوار کے دن. پیغمبر کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی 15 دن پہلے بخار آیا. پیغمبر کے پہلے سر میں درد ہوا، صدیق کے بھی پہلے سر میں درد ہوا. نبی جنازے سے واپس آئے تو بخار آیا، صدیق بھی جنازے سے واپس آئے تو بخار آیا. پیغمبر علیہ السلام کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو بھی 2 سال پہلے زہر دیا گیا. نبی کو زہر یہودیوں نے دیا، صدیق کو زہر بھی یہودیوں نے دیا. نبی کو زہر کھانے میں دیا گیا، صدیق کو زہر بھی کھانے میں دیا گیا. نبی کو زہر گوشت میں دیا گیا، صدیق کو زہر بھی گوشت میں دیا گیا. نبی کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی شریک تھا، صدیق کے ساتھ کھانے میں بھی ایک صحابی شریک تھا. جو نبی کے ساتھ شریک تھا وہ بھی شہید ہو گیا، جو صدیق کے ساتھ شریک تھا وہ بھی شہید ہو گیا. وہاں نبی کو بچا لیا، جہاں صدیق کو بچا لیا، پھر اس کو بھی دیکھو کہ پیغمبر نبوت کے بعد 13 سال مکے میں رہے، صدیق بھی 13 سال مکے میں رہے. نبی مدینہ میں، صدیق مدینہ میں، نبی بدر میں، صدیق بدر میں، نبی احد میں، صدیق احد میں، نبی خندق میں، صدیق خندق میں، نبی حنین میں، صدیق حنین میں، نبی ستائی جنگوں میں، صدیق ستائی جنگوں میں. اور تو اور پیغمبر کی بیٹی، پیغمبر کی بیٹی نے چکی پیسی، حضرت فاطمہ نے چکی پیسی، صدیق کی بیٹی اسما نے بھی چکی پیسی. پیغمبر علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا نکاح 2 اشرف بسرا صحابیوں سے ہوا، صدیق کی 2 بیٹیوں کا نکاح 2 اشرف بسرا کے صحابیوں سے ہوا. پیغمبر کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کیا گیا. نبی کے نواسے کو کوفیوں نے شہید کیا، صدیق کے نواسے کو شامیوں نے شہید کیا. نبی کے نواسے کو شہید کرنے سے پہلے خاندان کو ذبح کیا گیا، صدیق کے نواسے کو شہید کرنے سے پہلے خاندان کو ذبح کیا گیا. نبی کے نواسے کا سر لٹکایا گیا، صدیق کے نواسے کا بھی سر لٹکایا گیا. نبی کی وفات مدینے میں، صدیق کی وفات بھی مدینے میں. پیغمبر کو وفات کے بعد، پیغمبر کی وفات کا وقت آیا تو عائشہ پیغمبر کے سرانے بیٹھی ہے، صدیق کی وفات کا وقت آیا تو عائشہ صدیق کے سرانے بیٹھی ہے. پیغمبر نے وفات کے وقت عائشہ سے کہا مسواک چباؤ، صدیق نے بھی وفات کے وقت کہا عائشہ مسواک چباؤ، اور نبی نے وفات کے وقت فرمایا اللہم پھر رفیق لالا، صدیق نے بھی فرمایا اللہم پھر رفیق لالا. وفات کے بعد جس چارپائی پہ حضور کا جنازہ آیا اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ آیا. جو چادر نبی کے چہرے پہ ڈالی گئی وہی چادر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی. جس حجرے میں نبی کی قبر بنی اسی حجرے میں صدیق کی قبر بنی. اور قیامت کے دن جس دن نبی اٹھیں گے اسی دن صدیق اٹھیں گے، جس طرف نبی جائیں گے اسی طرف صدیق جائیں گے. اور قیامت کے دن نبی مقام محمود پہ ہوں گے، صدیق بھی مقام محمود پہ ہوں گے. اس کو محبت کا یہ وہ راز ہے جس کو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. اس کو محبت کی آخری منزل، اس کو محبت کا یہ وہ مرتبہ جو دنیا میں صرف صدیق اکبر کے حصے میں اور کسی کے حصے میں آ سکتا. اور آپ کو میں حیران کرنے کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی زندگی کی پہلی جنگ کا کیا نام ہے؟ پہلی جنگ کا کیا نام ہے؟ جنگ بدر. کیا نام ہے؟ جنگ بدر میں 14 صحابی شہید. کتنے شہید ہوئے؟
14.
اور صدیق اکبر کی پہلی جنگ کا نام ہے جنگ ذوالقریہ, اس میں بھی 14 صحابی شہید. انصاف و ارتباط تو دیکھ. حضور علیہ السلام کی دوسری جنگ جنگ احد ہے. جنگ احد میں 70 صحابی شہید ہوئے, 70 صحابی قید ہوئے. اور صدیق اکبر کی جو دوسری جنگ ہے, صدیق اکبر کی اس جنگ میں, اس جنگ کا نام ہے جنگ یمامہ. اس میں 700 قرآنی شہید ہوئے قاری قرآن, اور 70 قید آئے, 70 صحابی قید ہوئے, 70 صحابی جیل میں گئے. تو دوسری جنگ میں یہاں بھی 70 آدمی قید میں گئے, اور یہاں بھی ایک ایک چیز میں مشاورت, ایک ایک بات میں مشاورت. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ صدیق اکبر اور نبی کا انصاف و اعتبار اتنا تھا کہ جب حضور علیہ السلام غار سے آیا پہلی وحی پر آپ کپ کپا رہے تو آپ کو حضرت خدیجہ نے فرمایا انک لتصل الرحم وتطر الذئب, اے محمد اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے. کیوں کہ تم مہمان نواز ہو, تم صلہ نہیں کرتے. اور جب صدیق اکبر مکے کے مشرکوں سے تنگ آ کر مکہ چھوڑنے لگے تو عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے ابو بکر سے کہا تھا انک لتصل الرحم وتطر الذئب, تو صلہ نہیں کرتا ہے, تو بھی مہمان نواز ہے. جو لفظ خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ کے لیے کہے وہ کئی سال کے بعد عقبہ بن ابی معیط نے صدیق اکبر کو دیا. یعنی دشمن کے دل میں بھی وہی الفاظ, ابو بکر اور نبی کی مشابہت, ان کا کردار, ان کی عظمت مسلط. اور اس عشق اور محبت منظر کو گوئے دنیا کا شخص نہیں پا سکتا. میرے بھائی ایک دو باتیں ضروری عرض کرنی. پچھلے دنوں آپ نے سنا ہے, اخبارات میں بھی آپ نے پڑھا کہ پاکستان کی شرعی عدالت میں سود کو ممنوع قرار دیا. 22 شکے جو تعزیرات ہند سود پر مبنی تھے, شرعی عدالت نے ان شکوں کو کل عدم کرا اور کہا کہ یہ غیر اسلامی ہیں, ان کو ختم کیا. شرعی عدالت کے بعد ہمیں یقین تھا کہ پاکستان کی وہ حکومت جس نے اسلام کا دعویٰ کیا وہ اس کو تسلیم کر لیں. لیکن اگلے دن وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کریں, اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرنا پاکستان کے نظریات سے بغاوت ہے. یہ اپیل کیوں کرتے کہ سود باقی رہے, یہ اپیل. اور قرآن کہتا ہے جو شخص سود کا کاروبار کرتا ہے, جو شخص سودی سود کا لین دین کرتا وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا. اگر پاکستان کی حکومت شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جائے گی تو ہم سمجھیں گے کہ یہ حکومت اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہی ہے. بے شک وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا کہ ہم اپیل نہیں کریں گے, لیکن اس کے باوجود ایک بینک نے جا کر اپیل کر دی. تو بینک اپیل بغیر وزیر اعظم کی منظوری کے کر سکتا ہے؟ حکومت کے بغیر اپیل ہو سکتی؟ تو یہ کاروائی صراحتاً اسلام کے خلاف, پاکستان کی حکومت سود کے مکمل خاتمے کے لیے اور سرمایہ دارانہ نظام کو جڑوں سے اکھیڑنے کے لیے سود کے خلاف مہم میں حصہ لینا چاہیے اور سود کو ختم کرنا چاہیے. یہ ایک وزیر سردار احمد القاسم جن جیسے لوگوں کے بارے میں اکبر آبادی نے کہا تھا انہوں نے دین کب سیکھا ہے, جا کر شہر کے گھر میں پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں, جن کی یہ مثال. وہ کہتا ہے جی سود اسلام میں جائز، تیرے باپ نے جائز کیا. سود کے بغیر حکومت نہیں ہو سکتی. نہیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ 22 ارب ملک سود کے بغیر حکومت چلا. سعودی عرب میں کبھی سود کا قانون نہیں ہوا، وہاں بھی حکومت چل رہی. سود کے بغیر تم مزاربت یا مشارکت کے عنوان پر جو آج بھی بینکوں میں رائج ہے، کاروبار کی بنیاد پر تم پیسہ لے سکتے ہو، چلا. لیکن تم نے سود کے ذریعے امریکہ کے نظام کو تحفظ دیا. پاکستان کا کوئی مسلمان سود کے تحفظ کی کارروائی کو جائز نہیں کرا دے سکتا. ٹھیک ہے؟ اور میرے بھائیو، اسی طرح ہم حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی شریعت بل کو منظور کیا گیا اس کو فلفور اس پر عمل کیا کیا جانا چاہیے. ابھی ایک بیان دیا، اقبالی بیان جنرل فضل حق کے قاتل نے دیا. اس نے کہا کہ ہمیں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے 15 لاکھ روپے دیا کہ جنرل فضل حق کو قتل کر دیا. اس کے بعد پاکستان کی حکومت ساجد نقوی اور ایرانی سفیر کو گرفتار نہیں کر رہی. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے جو سنی علماء ان کا قتل عام ہو، اس کے قاتلوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو. جنرل فضل حق شہید ہو گئے، کوئی کاروائی نہیں ہو. اور گنجی کیس کا واقعہ پیش آیا، چند دنوں میں 2 مہینے میں ان لوگوں کو سزائے موت ہو گئی گنجی کیس. اس لیے تو ایران کا سفیر بنا تھا، اس کا تم تحفظ کرتے ہو. پاکستان کے علماء جنگ میں شہید ہوئے، 5 علماء، مولانا حق نواز، مولانا اشار القادری اور سید صادق حسین شاہ، یہ علماء شہید ہوئے. قاری یوسف فیصل آباد میں شہید ہوا، جنرل فضل حق شہید ہوئے. کوئی ایک آدمی بتاؤ، کوئی ایک آدمی کے جس کو تم نے سزا. سنیوں کا قتل عام، حکومت خاموش تماشا ہی بن کے رہتے، اور ایک شیعہ مر گیا، پاکستان سارا قتل. ہم تشدد اور لا قانونیت کی حمایت نہیں کرتے، لیکن ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ اگر تم نے انصاف نہ کیا تو وہ وقت آئے گا کہ جب سڑکوں پہ پاکستان کے سارے عوام ہوگا. یہ ابھی واکینٹ میں راولپنڈی کے قریب مولانا اعظم طارق صاحب کے جلسے پر شیعہ نے فائرنگ کی، گولیاں بسائیں، ان پر قاتلانہ حملہ کیا، ان کو قتل کرنے کی سازش کی گئی. میں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، ٹیلی گرام کیے، لیکن اس پر کوئی فائدہ نہیں. ایک عالم کے خلاف قاتلانہ حملہ ہو، تمہاری کوئی ایجنسی حرکت نہ لائے، اور جب وہ قتل ہو جائے تو پھر تم کہو یہ بڑا برا ہوا، تمہارے سے بڑا منافق کوئی. تم اس کا تحفظ نہیں کرتے، تم ان بدماشوں کے خلاف مقدمات درج کر کے انہیں کیسے کردار تک نہیں پہنچاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ تم خود فرقہ واریت کے خاتمے کے قانون میں مخلص نہیں. ابھی 4 دن پہلے وزارت مذہبی امور نے جو میٹنگ بلائی، جس میں میں بھی شامل تھا، مولانا عبد الستار خان نیازی کی قیادت، اللہ کا شکر ہے کہ وہاں 40 نمائندے موجود تھے اہل سنت، 4 شیعہ کے بھی تھے. وہاں سپاہی صحابہ نے یہ موقع پیش کیا کہ صحابہ کرام کے گستاخ کے لیے سزائے موت مقرر کی جائے. پہلے کہتے تھے یہ سخت بات، لیکن اس اجلاس میں ان 40 علماء اور شیعہ نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے گستاخ کو سزائے موت دی جائے. اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی، جس کمیٹی میں میں بھی شامل. 1 مہینے کے اندر اندر پاکستان میں شیعہ کی جتنی قابل احترام کتابیں ہیں ان کو ہم حکومت کے سامنے پیش کریں، اور ان مصنفین کو سزا دلوانے کے لیے ہم تحریک کا آغاز کریں. کرنا چاہیے یا نہیں؟